السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جوہری سلامتی سے متعلق پاکستان کے اقدامات مؤثر ہیں. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پنجاب میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پولیس اور رینجرز درجنوں آپریشن کر چکے ہیں. صوبے کے وزیر قانون کا بیان. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
30 اپریل کے بعد بغیر سفری دستاویزات کے افغان شہریوں کو پاکستان میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے اجلاس میں اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
پٹھانکوٹ ایئر بیس پر حملے کے سلسلے میں بھارتی اور پاکستانی تفتیش کاروں کی میٹنگ مثبت رہی. جونیئر وزیر داخلہ کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ کے صدر باراک اوباما واشنگٹن میں جمعے کو 2 روزہ جوہری سلامتی کانفرنس کے اختتام پر خطاب کریں گے. اس سے پہلے کانفرنس میں شمالی کوریا زیادہ تر زیر بحث رہا. اور جنوبی کوریا کے میڈیا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل پر مشتبہ بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں. اور یورپی یونین اور یونان پیر کے روز سے تارکین وطن کو یونانی جزیرے سے ترکی بھیجنا شروع کر دیں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے کہا ہے کہ جوہری سلامتی کے حوالے سے پاکستان کا ریکارڈ مثبت ہے اور اسے تسلیم کیا گیا ہے. خارجہ امور کے مشیر نے وائس آف امریکہ کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسلام آباد جوہری مواد کی نقل و حرکت سے متعلق کنونشن کی توثیق کر چکا ہے جو اس کانفرنس کا ایک مقصد ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ جوہری اثاثوں کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات نہ صرف بہت مؤثر ہیں بلکہ عالمی سطح پر ان کو سراہا بھی گیا ہے. ایک ایسے وقت جب واشنگٹن میں جوہری سلامتی سے متعلق عالمی کانفرنس جاری ہے. سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک اس عالمی کانفرنس میں اپنا بھرپور موقف پیش کرے گا.
بیسک فوکس تھا وہ نیوکلیئر سیکیورٹی پر تھا کہ سیکیورٹی اور ایکسپورٹ کنٹرول کیسے ہیں. اس پر پاکستان کا ریکارڈ جو ہے وہ نہ صرف بہت پازیٹیو اور بہت زیادہ مؤثر ہے بلکہ اس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. پچھلی جو سمٹ ہوئی تھی ایک میں اس میں بھی اور اس دوران میں جو انٹریکشنز ہے اس میں بھی. تو اس لیے ان ایشوز پر میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریکارڈ ہے اور جو ہماری پارٹیسپیشن ہے وہ مجموعی طور پہ تسلی بخش ہے اور ہمیں اس میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے.
سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان نے اس کانفرنس سے قبل ایک اہم میثاق کی توثیق کر دی تھی.
پھر اس میں ایک ہم نے جو کنونشن تھا ٹرانسپورٹ آف نیوٹرل مٹیریل اس پر بھی وہ ریٹیفائی کر دیا تھا. ایک ہمارا جو ایک ریمیننگ ایشو تھا اس میٹنگ سے پہلے. تو مجموعی طور پر ہماری تو ظاہر ہے توقعات ہی گلوبل تعلقات توقعات تھی اس سے اس کے مطابق پاکستان کا جو اس میں رول ہے وہ پازیٹیو رہا ہے اور یہ اکنالج کیا گیا.
مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ وزیر اعظم نواز شریف کو واشنگٹن کا اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا تاہم ان کے بقول پاکستان کی اس بارے میں تیاری مکمل تھی.
کیونکہ تیاری سب ہو چکی تھی, بات چیت سب ہو چکی, سیکٹری لیول پہ بھی ہوئے تو وہ اس سے کوئی ایسا جسے کہنا چاہیے بنیادی فرق نہیں پڑا. اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کو ڈومیسٹک کنسرن جو تھے وہ باقی اہم تھے اور اس کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.
واضح رہے کہ لاہور میں اتوار کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے اپنا امریکہ کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا تھا. جوہری سلامتی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں اب پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی طارق فاطمی کر رہے ہیں. پاکستان کا موقف ہے کہ جوہری تحفظ سے متعلق ہر عمل میں اسلام آباد نے ہمیشہ سرگرم کردار ادا کیا ہے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کے تحفظ کے لیے بھی کثیر الجہتی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو بھی وضع کر رکھا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
لاہور میں ایسٹر کے موقع پر بچوں کے ایک پارک میں ہونے والے مہلک بم حملے کے بعد جس میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے صوبے بھر سے 5,000 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس اور رینجرز کے دستے دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
سانحہ، لاہور کے بعد پنجاب میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے صوبے کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 دنوں کی کارروائیوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 5,000 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ 56 آپریشن پنجاب پولیس نے کیے ہیں اور 88 آپریشنز رینجرز نے کیے ہیں۔ جمعے کو لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا،
یہ ایک قومی آپریشن ہے، اس قومی آپریشن میں تمام ایجنسی، تمام ادارے، پوری قوم جو ہے وہ انوالو ہے، اور یہ آپریشن پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔
پنجاب کے وزیر قانون کا اصرار تھا کہ ملک کی سول اور فوجی قیادتیں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے یکساں سوچ کے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ کہ ان کے بقول کچھ سازشی عناصر فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلافات کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار پنجاب کے وزیر قانون کے اس بیان سے متفق نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے اختلافات کی بات اس لیے سامنے آئی کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ کے اپنے بیانات ہیں جس میں کہا ہے نہ انہیں رینجر چاہیے نہ اسے آرمی چاہیے، ہم سیلف سفیشنٹ ہیں، پنجاب میں ٹیررزم کے معاملات اچھی طرح طے ہو رہے ہیں۔ اب جب لاہور کے واقعے کے بعد یہ تو اسٹیبلش ہے کہ آرمی اور رینجرز نے آرمی کی قیادت میں ایک ایکشن شروع کیا ہے ملیٹنٹ گروپس کے پاس، اس ایکشن کے لیے کوئی نہ سول حکومت، ہمارے پاس ایسا ثبوت ہے کہ سول حکومت نے ریکویسٹ کی ہو ہماری مدد کرو 245 آرٹیکل کے تحت، اور دوسری طرف یہ فوج کی طرف سے بھی نظر نہیں آتا کہ فوج نے کہا ہو چیف منسٹر سے کہ جناب ہم ایکشن کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے آپ کی، انہوں نے ایکشن شروع کر لی۔ جو کراچی میں رینجرز وغیرہ کا ایکشن ہے اس میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے، کچھ آپریشن ان کے پولیس کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں جس کا رانا ثناء اللہ پنجاب کے حوالے سے خوب ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، کچھ ایکشن جو ہیں یہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں، ان کے پاس بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ دوسرا جو چیز سمجھنے کی بات ہے کہ آرمی اور جو یہ رینجرز ہیں یہ سول حکومت سے کمانڈ نہیں لیتے، سوال یہ ہے کہ اگر آپریشن پنجاب حکومت کروا رہی ہے اس کو کمانڈ کون کر رہا ہے؟ آئی جی سے تو آرمی آرڈر نہیں دے گی نا، تو آرمی تو اپنے ہی آرڈر پہ چلتی ہے، تو لہٰذا ایک خود مختارانہ انداز میں یہ فوج اور رینجرز کاروائی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ چونکہ سول حکومت نے اس کی فیور نہیں کی ماضی میں، اس کی وجہ سے اب یہ بات چل پڑی ہے کہ ان میں کوئی ڈفرینس ہے۔ فی الحال تو ایسا کوئی ڈفرینس ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ معاملات چلتے رہیں گے اور آرمی کا ایک طویل آپریشن ہوا تب میرا خیال یہ ہے کہ سول حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔
دریں اثنا پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ حکومت پنجاب نے باضابطہ طور پر صوبے میں رینجرز کو بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان رپورٹوں کے مطابق عنقریب وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی وزارت داخلہ کے سیکرٹری کو اس ضمن میں ضروری قاضی کارروائی کا حکم دیں گے جس کے تحت جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کے لیے پولیس کے ہمراہ رینجرز کی معاونت طلب کی جائے گی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفری دستاویز کے بغیر سرحد عبور کرنے کی اجازت نہ دینے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس پر اس مہینے کی 30 تاریخ کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تاہم افغان حکام کی جانب سے سلسلے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے اسلام آباد سے ناصر محمود نے۔
پاکستان اور افغانستان کے حکام نے اتفاق کیا ہے کہ 30 اپریل کے بعد افغان شہریوں کو مستند سفری دستاویزات کے بغیر پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے سرحدی امور سے متعلق سول اور فوجی حکام کا اجلاس رواں ہفتے پاک افغان سرحد پر تورخم میں ہوا، جس میں باہمی معاملات، سرحد پر دونوں ملکوں کے حفاظتی انتظامات اور سرحد کے آر پار نقل و حرکت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان حکام نے اس موقع پر افغان شہریوں، خصوصاً خواتین، بچوں اور مریضوں کے لیے پاکستان کے ویزا میں سہولت کی درخواست بھی کی۔ تاہم مستند سفری دستاویزات کے بغیر افغان شہریوں کے پاکستان میں داخلے پر قدغن سے متعلق افغان حکومت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2500 کلومیٹر سے زائد طویل سرحد ہے اور اس پر چند ایک باقاعدہ گزرگاہوں کے علاوہ متعدد راستے ایسے بھی ہیں جو اپنی پیچیدگیوں کے باعث غیر قانونی طور پر سرحد کے آر پار نقل و حرکت خصوصاً شدت پسندوں کے زیر استعمال رہتے ہیں۔ اسلام آباد ایک عرصے سے کابل پر یہ زور دیتا آیا ہے کہ وہ اپنی طرف سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے اقدام کرے تاکہ عسکریت پسندوں اور غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرنے والوں کو روکا جا سکے۔ اس مطالبے میں جون 2014 میں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عزم کے بعد شدت آئی تھی اور پاکستان کا کہنا تھا کہ فوجی کارروائی کی وجہ سے عسکریت پسند سرحد پار افغان علاقوں میں فرار ہو رہے ہیں، جنہیں روکنے کے لیے افغانستان کارروائی کرے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دنیا بھر میں ممالک کے درمیان جتنے بھی دوستانہ تعلقات کیوں نہ ہوں، سرحد پر نقل و حرکت کا کوئی نہ کوئی معاہدہ ضرور ہوتا ہے جس کی پاسداری ان ممالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی طوالت اور نوعیت کے پیش نظر اسے پوری طرح سے محفوظ بنانے کے لیے دیگر دوست ممالک کو بھی ان دونوں ملکوں کی مدد کرنی چاہیے۔
جس قسم کے حالات ہیں اور جس طریقے سے یہ ٹیررزم پھیلا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس بات کی بالکل اشد ضرورت ہے کہ اس بارڈر کو کنٹرول کیا جائے اور جیسے مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق لوگوں کا آنا جانا ہو، اور ہمارے دوست ممالک کو بھی چاہیے، امریکنز کو بھی چاہیے اس سلسلے میں مدد کریں کہ اس پورے بارڈر کو کس طریقے سے، آج کل ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، اس کو ٹیکنیکلی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ٹیکنیکلی بھی اس کی سرویلنس کی جا سکتی ہے، فزیکلی بھی اس کو جو ہے نا کوئی بیریئر لگائے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بارڈر کا کوئی اچھا سولوشن تلاش کیا جائے، اور یہ تو منیمم ہے جو پاکستان نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کم از کم آنے جانے والے لوگوں کا ریکارڈ صحیح ہو اور صحیح طریقے سے آئے جائیں، جو کہ باقی تمام ملکوں میں آنے جانے کا طریقہ ہوتا ہے۔
مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ پاک افغان سرحد کی نگرانی اور آمد و رفت کو قواعد و ضوابط میں لانا مشکل ضرور ہے، لیکن اس پر عمل درآمد سے بہت حد تک عسکریت پسندی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ پر دہشت گرد حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات مثبت رہی ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی وزیر کرن رجو نے کہا کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ بھارتی تحقیقاتی ٹیم کب پاکستان جائے گی۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو حملے سے متعلق تمام شواہد فراہم کر دیے گئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت کے جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں بھارتی اور پاکستانی تفتیشکاروں کی ملاقات مثبت تھی، اور بقول ان کے پاکستانی ٹیم نے بھارتی ٹیم کی تحقیقات کے نتیجے کو مسترد نہیں کیا۔ وہ نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھارتی ٹیم 2 جنوری کے حملے کی جانچ کے لیے پاکستان کب جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سرے دست کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق بھارت نے اس حملے کے سلسلے میں شواہد اکٹھا کرنے کی غرض سے ایک ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے دورے پر آئے پاکستانی تفتیشکاروں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے شواہد اکٹھا کرنے کی غرض سے پٹھان کوٹ ایئر بیس کا دورہ کیا اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔ بھارت نے پاکستانی تفتیشکاروں کو مزید دستاویزات پیش کیں، جن میں حملے کے دوران ہلاک ہونے والے چاروں حملہ آوروں کی ڈی این اے رپورٹ بھی شامل ہے۔ حملے کے دوران بھارتی سیکورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان 80 گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا، جس میں 7 سیکورٹی جوان ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت نے حملے کے لیے پاکستان سے سرگرم جیش محمد کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس نے جیش کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے۔ مولانا مسعود اظہر اس وقت پاکستان میں احتیاطی حراست میں ہیں۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستانی ٹیم کو اجازت دینے کے حکومت کے فیصلے پر سخت تنقید کی اور اسے بھارتی مفادات کے منافع قرار دیا، جبکہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کا دفاع کیا گیا اور کہا گیا کہ کسی کو بھی قومی سلامتی کے امور پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں پاکستان کے اب تک کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جنوبی کوریا کے میڈیا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل پر مشتبہ بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جو اس سال کیے جانے والے متعدد تجربات میں سے تازہ ترین ہیں۔ اس کاروائی سے پیونگ یانگ، سول اور جنوبی کوریا کے مغربی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ جنوبی کوریا کی یونہاپ خبر رساں ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق کی، لیکن کہا کہ اس میزائل کی مار اور ہدف کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ زمین سے فضا میں مار کیے جانے والا میزائل جاپان کے سمندر میں جمعے کو دن کے وقت داغا گیا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ کاروائی مشرقی شہر سونداک سے کی گئی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما واشنگٹن میں جمعے کو دو روزہ جوہری سلامتی کانفرنس کے اختتام پر خطاب کر رہے ہیں۔ عالمی لیڈروں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، ان میں سے جن لیڈروں نے جمعرات کی رات وائٹ ہاؤس میں عشائیے میں شرکت کی ان کا تعلق براہ راست ان ملکوں سے تھا جو دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ جمعرات کو صبح صدر اوباما نے اس خبر کے آنے سے پہلے لیڈروں سے ملاقات کی کہ شمالی کوریا نے مشتبہ بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ اوباما نے جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے اور جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے سے شمالی کوریا کی دھمکیوں اور جوہری تجربات کے خطرات پر گفتگو کی۔ صدر اوباما نے دیر گئے چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں سعدیہ اسد سے۔
صدر اوباما نے جمعرات کی رات جوہری سلامتی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے آئے 50 ملکوں کے رہنماؤں سے عشائیے میں ملاقات کی۔ اس اجلاس میں زیادہ تر توجہ شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیار تیار کرنے اور ان کے استعمال پر مرکوز رہی۔ پیونگ یانگ کی جانب سے اشتعال انگیزی کی تازہ ترین کارروائی جمعے کے روز سامنے آئی جب جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر میں مشکوک بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے۔ اس سے سول اور جنوبی کوریا کے مغربی اتحادیوں اور پیونگ یانگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل صدر اوباما نے جمعرات کے روز جنوبی کوریا اور جاپان کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور کوریائی جزیرے کو نیوکلیائی اسلحے سے پاک کرنے کی کوششوں پر بات کی۔
We've directed our teams to work diligently in the coming weeks and months to elaborate additional
steps. آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہماری ٹیمیں تندہی اور جانفشانی سے مزید اقدامات کریں گی تاکہ ہم مل کر کوریائی جزیرے کو جوہری اسلحے سے پاک کر سکیں اور خطے میں استحکام اور امن کو یقینی بنا سکیں۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے صدر باراک اوباما کے۔ جاپان کے صدر شنزو ایبے کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سلامتی کے ضمن میں جاپان، امریکہ اور کوریا مزید تعاون کریں۔ اس سلسلے میں زیادہ تشویش کی بات شمالی کوریا کی جانب سے جوہری اسلحے کی تیاری ہے جو نہ صرف ہم تینوں ملکوں بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کے لیے متحدہ کوششوں کے سلسلے میں ہم نے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کو مضبوط کیا ہے جو کہ اس اجلاس کی ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ الفاظ تھے جاپان کے صدر شنزو ایبے کے۔ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں اپنی جوہری تنصیبات اور جوہری اسلحے کو دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے خدشے کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس خدشے میں برسلز میں 22 مارچ کو ہونے والے حملوں کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں دیے جانے والے عشائیے میں بعض ایسے ملکوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی جو برسلز حملوں سے براہ راست متاثر ہوئے تھے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو ترک صحافیوں کے خلاف مقدمے کی کارروائی پھر شروع ہوئی ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کی اس صورت میں معاونت اور جاسوسی کی جب انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ شام میں ہتھیار اسمگل کر رہی ہے۔ بند کمرے میں یہ مقدمہ روزنامہ جمہوریت کے ایڈیٹر ان چیف جان دوندار اور انقرہ کے بیورو چیف اردم گل کے خلاف چل رہا ہے۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں عمر قید ہو سکتی ہے۔ جان دوندار نے اس موقع پر کہا کہ انہیں اس مقدمے میں ملزمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا
تبھی بردا یانلشلک وار اترما دوزنیندے جمہور باشکانی و میت مستشارلیگینا کارشی گازتیجیلر۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ نشستوں کی ترتیب میں کچھ غلطی ہوئی ہے، صحافی بمقابلہ سرکاری خفیہ ادارے۔ ہمیں ان نشستوں پر بیٹھنا چاہیے تھا جو تفتیش کر رہے ہیں، اور وہ ان نشستوں پر ہوں جن پر الزام ہے، کیونکہ یہ مقدمہ بین الاقوامی جرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ نشستوں کی یہ ترتیب جلد درست ہو جائے گی۔ ہمیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مقدمہ اب صحافت کے خلاف ہے۔ عوام کو اطلاع دینے کے حق کو یہاں جانچا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو یہ ایک ایسا جرم ہے جو عوام سے چھپایا گیا ہے۔ یہ مقدمہ جو آزادی صحافت کے حوالے سے بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، ایک ہفتے پہلے شروع ہوا تھا لیکن جمعے تک کے لیے برخاست کر دیا گیا تھا کیونکہ اپوزیشن وکلاء اور سیاستدانوں نے جج کے اس حکم کو نظر انداز کیا کہ کمرہ عدالت کو عوام کے لیے بند کر دیا جائے۔ ان صحافیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے جنوری سن 2014 میں شام جانے والے ٹرکوں کی تصاویر شائع کیں، جس سے اخبار نے کہا کہ یہ ثبوت ہے کہ ترکی شام میں ہتھیار اسمگل کر رہا ہے۔ اس کے بعد سے رجب طیب اردوان نے اعتراف کیا کہ یہ ٹرک جنہیں ترک پولیس نے روکا خفیہ ادارے کے تھے جو شام میں ترک جنگجوؤں کی امداد کے لیے تھے جو صدر بشار الاسد اور داعش دونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ترک حکام یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کار بم دھماکے کا ذمہ دار کون ہے جس میں 6 پولیس افسر ہلاک اور کم از کم 23 افراد زخمی ہو گئے۔ جمعرات کے روز یہ دھماکہ کرد اکثریت والے شہر دیار باکر میں ہوا۔ ترک میڈیا نے بتایا کہ یہ بم اس وقت پھٹ گیا جب خصوصی پولیس فورسز کو لے جانے والی گاڑی شہر کے مرکزی بس ٹرمینل کے پاس سے گزری۔ حادثے کی شکار ایک خاتون کے بھائی ایسل سایار کا کہنا تھا، وہ کہہ رہی ہیں میں اپنی چائے کی دکان پر کیش کاؤنٹر پر بیٹھی تھی جب اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا۔ میں حیران ہو گئی لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ ایک بم نے عمارت اور یہاں تک کہ گیس اسٹیشن کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن زخمی ہو گئی ہے اور اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ میں اسے فوری طور پر ہسپتال لے آئی۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
گزشتہ سال اپریل کی دو
ہفتے کے روز کینیا میں گیریسا یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے کی پہلی برسی ہوگی۔ الشباب کے عسکریت پسندوں نے وہاں حملہ کر کے 148 لوگوں کو ہلاک کیا جن میں اکثریت طالب علموں کی تھی۔ رواں سال کینیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے دہشت گرد حملوں کا جواب دینے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کر لیا ہے، لیکن یہ خطہ اور براعظم مزید امکانی حملوں کے سلسلے میں بدستور انتہائی چوکس حالت میں ہیں۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
گزشتہ سال اپریل کی 2 کو صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ کے مسلح افراد نے کینیا کے شمال مشرق میں واقع گیریسا یونیورسٹی پر دعویٰ بولا تھا۔ اس وقت 22 سالہ سٹیو مانگی وہاں موجود تھا۔ وہ دوسرے 3 لوگوں کے ساتھ ایک الماری کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اس نے بتایا،
ہم
وہاں ہاسٹل میں امدادی دستے کے پہنچنے تک صبح کے 7 سے لے کر شام کے 6:30 تک چھپے رہے۔ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ میں اس جگہ سے باہر نکل سکوں گا۔ جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور انہوں نے میرے کمرے کے 2 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو مجھے لگا کہ اب وہ ہاسٹل کے اندر پھر سے تصدیق کرنے آئیں گے کہ کوئی زندہ تو نہیں رہ گیا۔ خوش قسمتی سے وہ نہیں آئے۔ وانگی نے اب کیمپس میں رہنا چھوڑ دیا ہے اور وہ سفر کر کے کیمپس آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی دوسرے حملے کے ڈر سے ہاسٹل کے کمرے میں نہیں سوئے گا۔ الشباب کے عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی پر حملہ صومالیہ میں فوجی کاروائیوں کا بدلہ تھا۔ گیریسا یونیورسٹی کا محاصرہ کم از کم 12 تک جاری رہا۔ عسکریت پسندوں نے 148 لوگوں کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کیا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان مسٹر نجوکا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سلسلے میں جو خامیاں تھیں انہیں دور کر دیا گیا ہے۔ پرانے ہیلی کاپٹروں کی مرمت اور نئی ہیلی کاپٹروں کی جاری خریداری کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے نیم فوجی دستے کم سے کم وقت کے اندر نقل و حرکت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ مثلاً ہر ایک یہ تسلیم کرتا ہے کہ گیریسا یونیورسٹی پر حملہ کرنے والوں کا جواب دینے کے لیے ہم نے اتنی تیزی نہیں دکھائی جتنی دکھانی چاہیے تھی۔ یہ الفاظ تھے مسٹر نجوکا کے۔ سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس طرح کے حملوں کا خطرہ بدستور بہت زیادہ ہے۔ ملکی سلامتی سے متعلق امور کے ایک ماہر رچرڈ چوٹا کہتے ہیں کہ گیریسا یونیورسٹی پر حملے کے لیے مغربی افریقہ کے ہوٹلوں پر اے کیو آئی ایم کے حملوں کے حالیہ سلسلے کی طرح صرف مٹھی بھر جنگجوؤں کی ضرورت تھی.
The return will be very high in terms of the number of casualties.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکتوں کے حوالے سے یہ تعداد بہت زیادہ ہوگی اور ان اہداف پر حملوں پر اٹھنے والی لاگت بہت کم ہوگی کیونکہ انہیں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں ایسے کچھ آسان اہداف کے اندر تک گھسنے کے لیے بہت زیادہ مہارت درکار نہیں ہوتی. یہ الفاظ تھے ریچرڈ چوٹا کے. ایک واحد حملہ مثلاً گریسا یونیورسٹی پر ہونے والا حملہ یا 2013 میں ویسٹ گیٹ مال کا 3 دنوں پر محیط ہلاکت خیز محاصرہ الشباب کے لیے پروپیگنڈے میں مددگار ثابت ہوئے. 2015 میں جب گریسا یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ الشباب صومالیہ میں افریقی یونین کے فوجیوں کی جانب ڈالے جانے والے مسلسل دباؤ کے دوران اپنے دفاع میں چلی گئی ہے. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد 2015 کے وسط میں طاقت کا توازن دوبارہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. عسکریت پسند صومالیہ کے فوجی مراکز پر چھاپا مار کاروائیاں کر چکے ہیں اور کم از کم 2 حملوں میں وہ درجنوں علاقائی فوجیوں کو ہلاک کر کے اور ساز و سامان لے کر تیزی سے واپس چلے گئے. الشباب نے صومالیہ میں بم حملوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ القاعدہ سے منسلک تنظیم بقا کے لیے ایک خونریز لڑائی لڑ رہی ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ گروپ اس کے جنگجوؤں کو ورغلا رہا ہے اور خطے میں نئی بڑھتیاں کر رہا ہے. مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ القاعدہ سے منسلک افریقی دہشت گرد تنظیمیں فنڈ اور اثر و رسوخ کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں. نیروبی میں مقیم سیکیورٹی امور کے ایک ماہر اینڈرو فرینکلن پہلے سے زیادہ مقامی محرکات دیکھ رہے ہیں. آپ الشباب کے مقاصد کی ایک بڑی تصویر پر دھیان نہیں دے رہے. اس سال اس کی توجہ اگست 2016 میں ہونے والے انتخابی پروگرام کو درہم برہم کرنے پر مرکوز ہے. اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ صومالیہ کی وفاقی حکومت انتخابات کرانے کی اہل نہیں ہے. یہ الفاظ تھے اینڈرو فرینکلن کے. گریسا یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد سے کینیا میں کوئی بڑا دہشت گرد حملہ نہیں ہوا لیکن خطرہ بدستور موجود ہے اور سیکیورٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے افریقی اداروں کو عسکریت پسند گروپس کو روکنے اور انتہا پسندوں کے اس نظریے کے پھیلاؤ کے مقابلے کے لیے جو نوجوان لوگوں کو انتہا پسند بنا رہا ہے مل کر کام کرنا چاہیے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. برطانوی ڈاکٹروں نے چھاتی کے سرطان کا ایک نیا علاج دریافت کیا ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس نئے طریقے علاج نے خواتین میں مہلک سرطان کی رسولی کو 11 روز میں ختم کر دیا. نئی تحقیق میں ڈاکٹروں نے انسدادی سرطان کی 2 ادویات کو تجرباتی طور پر کامیابی سے استعمال کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ نئے علاج کے ذریعے چھاتی کے سرطان میں مبتلا کم خواتین کو اب کیمو تھراپی کی ضرورت پڑے گی. محققین نے بتایا کہ انہوں نے چھاتی کے آپریشن سے پہلے کچھ مریضوں میں رسولی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انسدادی کینسر کی 2 ادویات کو ملا کر استعمال کیا اور ہر 4 میں سے ایک عورت میں رسولی کا ٹیومر نمایاں طور پر سکڑ گیا اور بعض صورتوں میں مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا. محققین نے نتائج کو حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس بیماری پر کسی علاج نے اس طرح کا رد عمل دکھایا ہے اور نئے تجربات کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیا علاج اس بیماری کی دیگر اقسام کے علاج میں بھی انقلاب لا سکتا ہے. یہ تحقیق 257 سرطان کے ایسے مریضوں پر ہوئی جو چھاتی کے سرطان کی ایک جارحانہ فارم HER2 پازیٹیو میں مبتلا تھی. اس بیماری میں رسولی تیزی سے پھیلتی ہے اور دیگر اقسام کے مقابلے میں علاج کے بعد دوبارہ لوٹ آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. محققین نئے علاج کی جانچ کرنا چاہتے تھے اور یہ طریقے علاج کتنا مؤثر ہے اس کی پیمائش کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے 11 روز بعد مریضوں کا آپریشن کیا. ایک طبی عملہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ اس گروپ میں سے تقریباً 1/4 مریضوں میں سرطان کے خلیات غائب ہو گئے تھے یا نمایاں طور پر سکڑ گئے تھے جبکہ عام طور پر رسولی پر یہ رد عمل ظاہر ہونے میں مہینوں یا سال لگ جاتے ہیں. تحقیق کے سربراہ نائجل بین ریڈ جو مانچسٹر یونیورسٹی سے منسلک ہیں کہتے ہیں کہ ٹھوس رسولی 11 دنوں میں غائب ہوتے کبھی سنا نہیں گیا ہے اور یہ نتائج سمجھ سے بالا تر ہے. تحقیق کے شریک سربراہ پروفیسر جارجٹ نے کہا کہ ایک ذیلی گروپ کے 28% مریضوں نے اس علاج کے لیے شاندار ردعمل ظاہر کیا. اس کے علاوہ 11% کیسز میں رسولی 2 ہفتے سے کم دنوں میں مکمل طور پر غائب ہو گئی. مزید 17% مریضوں میں بہت کم بقایا بیماری تھی اور ان میں مہلک ترین رسولی سکڑ کر انتہائی چھوٹی یا 5 ملی لیٹر سے بھی کم رہ گئی تھی. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار کس طرح کام کرتا ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے آج سے ملک بھر میں بچوں کا اسکول داخل کرانے کی مہم شروع کی ہے. منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے پنجاب کے ضلع ناروال میں 1 مہینے پر محیط مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران 5 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کو داخل کیا جائے گا. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں اسکولوں سے باہر بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کروانے کی ملک گیر مہم کا آغاز 1 اپریل سے کر دیا گیا ہے. اس مہم کے تحت ملک بھر میں 5 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروایا جائے گا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے اس سلسلے میں جمعے کو صوبہ پنجاب کے ضلع ناروال میں اس مہم کا آغاز کیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 5 سے 16 سال عمر کے 2.40 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں. وفاقی وزارت برائے تعلیم و پیشہ وارانہ تربیت کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد رفیق طاہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلیم سے محروم بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کی یہ مہم 30 اپریل تک جاری رہے گی.
پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج، اگر سب سے بڑا، پاکستان از اٹامک پاور، آپ دیکھ لیں کہ وہ اس لیول پہ بھی ہم پہنچے ہیں دنیا میں. دنیا کی 6-7 کنٹری اٹامک پاور ہیں، پاکستان ون آف دم، لیکن تعلیم اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور چیلنج اس لحاظ سے بھی ہے کہ آج کے دن جو بھی ہم نے لیٹسٹ رپورٹ جاری کی ہے اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار، اس میں ہم نے بتایا 5 سے 16 سال کے تقریباً 2.40 کروڑ بچے اب بھی اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں اسکول کے تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا.
محمد رفیق طاہر خاصے پر امید ہیں کہ ملگیر مہم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکولوں میں لانے میں کامیابی مل سکے گی.
حوصلہ افزا یہ چیز ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد اس کو فوکس کیا، نہ صرف مرکز میں بلکہ صوبوں میں بھی. 1 اپریل سے 30 اپریل تک پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے، ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل کے اندر ایک کمپین چل رہی ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول لایا جائے. اس کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے اور اسکول میں لا کے داخلہ کرانا، اس سے آگے ان کو وہاں رکھنے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے کہ وہ بچے پھر دوبارہ چھوڑے نہیں. ان کے لیے مفت کتابیں، ان کے لیے اسٹیشنری، یونیفارم، ہر چیز یہ حکومت کی طرف سے مہیا ہوگی اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے اس بڑے چیلنج کے اندر کا سامنا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا. اور اس
تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد کا ماننا ہے کہ جہاں ملک میں ایک طرف بڑی تعداد میں بچے تعلیم سے محروم ہیں تو دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں بچے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ غربت اور قومی سطح پر تعلیم کے لیے میسر وسائل کی کمی کو بھی قرار دیا جاتا ہے. پاکستان میں حکومت مجموعی قومی پیداوار کا 2% سے بھی کم تعلیم پر خرچ کرتی ہے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں اس شرح کو 4% تک لے جائے گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
5 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرین کو ابھی تک بحال نہیں کیا جا سکا ہے. سن 2010 کے سیلابی ریلوں سے بلوچستان میں ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا تھا، جن میں سے کچھ متاثرین ضلع جعفر آباد کے خیموں میں ابھی تک امداد کے منتظر ہیں. کوئٹہ سے وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ.
2010 میں جہاں ملک کے بڑے حصے زیر آب آئے، وہیں جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی. بلوچستان میں سیلاب سے بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، جنہیں اب تک دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکا. ضلع جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ الایار میں بعض سیلاب متاثرین آج بھی خیموں میں رہ رہے ہیں اور مکانات کی تعمیر کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جسمانی طور پر معذوری کا شکار ہیں۔ ضلع جعفر آباد میں آنے والے سیلاب سے امام بخش کا گھر بھی تباہ ہو گیا تھا۔ امام بخش جسمانی طور پر معذور ہے اور اس کے پاس اب رہنے کو گھر نہیں۔ امام بخش کا الزام ہے کہ ترکی حکومت نے جن متاثرین کے لیے گھر بنائے ہیں، معذور ہونے کے باوجود اس فہرست میں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔
قیامت صغرا کا جو حال تھا اسی سے ہم کیا تھا، ابھی تک آج بھی وہی پر وہی حال ہے۔ مال مویشی مر گئے، آدمی مر گئے، خود میرا والد صاحب ہے وہ سیلاب میں بہ گئے۔ ترکی حکومت کی جانب سے جو ہمیں ملے گئے ہاؤسنگ اسکیم، ہم بہت خوش ہوئے، ہمیں امید تھا کہ ہمیں گھر مل گئے۔ 5% کوٹے کے مطابق، جب 2% کوٹے کا آتا ہے ملازمت میں اسی میں بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جب ہاؤسنگ اسکیم آتا ہے اسی میں بھی ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔
قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر عطا اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرہ افراد میں مکانات کی تقسیم کا سلسلہ کوٹا سسٹم کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔
چونکہ جیسے آپ کو پتا ہے مکانات ٹوٹل 380 سے اور اپلیکینٹس ہزاروں میں اپلیکیشنز آ گئے، تو جہاں تک معذوروں کے کوٹے کا تعلق ہے تو معذوروں کا کوٹا میرے خیال میں 2 یا 3% تھا اور 300 اپلیکیشنز تھے، تو ان میں سے 8-10 لوگوں کو مکان ملے گئے۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے یا جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر کہہ رہا تھا، ان کے بقول ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈرا کیا ہے، اس میں کسی قسم کا مداخلت سفارش نہیں ہوا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2010 میں بلوچستان میں سیلاب سے تقریباً 7 لاکھ افراد متاثر ہوئے، ان میں سے کچھ مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ باقی کو جزوی نقصان پہنچا۔ حکومت کی طرف سے مکانات کی تعمیر میں مدد نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے افراد نے عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امدادی کارکن آریاں، چھوٹی کرینیں اور ہاتھ استعمال کرتے ہوئے جمعے کو بھارت کے شہر کولکتہ میں منہدم ہونے والے پل کے ملبے سے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ کولکتہ کے گنجان علاقے میں ہونے والے اس حادثے میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہوئے اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ کولکتہ پولیس سرجنٹ پی چکربرتی کے مطابق جمعے کی صبح تک نصف سے زائد ملبے کو صاف کر لیا گیا تھا اور 67 افراد کو اس میں سے زندہ نکال لیا گیا تھا، مگر خدشہ ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے افراد لاپتہ ہیں۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ کے رش والے علاقے باڑا بازار میں زیر تعمیر اس اوور پاس پل کی تعمیر کا مقصد ٹریفک کی آمد رفت کو آسان بنانا تھا۔ اس کے لیے اسٹیل گرڈر پہلے ہی تعمیر کیے جا چکے تھے اور جمعرات کو ان میں کنکریٹ بھرا گیا تھا۔ کنکریٹ سوکھنے کے دوران چند گھنٹے بعد ہی اوور پاس کا 100 میٹر طویل حصہ گر گیا، جبکہ باقی حصہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے 80 افراد میں سے 39 کو ہسپتال لے جایا گیا اور ابھی ان کا علاج جاری ہے۔ اسی اثنا میں پولیس نے اس تعمیراتی کمپنی کے 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جس نے یہ پل تعمیر کیا تھا۔ آفات سے نمٹنے والے ادارے کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ایس ایس گلیریا نے بتایا، جائے حادثہ پر سے کچھ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے اور کوشش ہے کہ دیکھا جائے کہ ملبے کے نیچے کوئی شخص دبا ہوا نہ ہو۔ جہاں تک یہ امکان ہے کہ کوئی زندہ بچا ہے تو وہ اس علاقے میں اب ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے واشنگٹن میں اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے۔ جوہری سلامتی متعلق جاری سربراہ کانفرنس کے موقع پر جمعرات کو دیر گئے ہونے والی اس ملاقات میں وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر اوباما نے ترک رہنما کو اپنے ملک کی طرف سے ترکی کی سلامتی کے عزم کا یقین دلایا۔ دونوں صدور نے شدت پسند گروپ داعش کے خلاف حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اوباما نے جمعرات کو ترکی کے جنوب مشرقی شہر دیار باقر میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر اردوان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کرد اکثریت کی آبادی والے اس علاقے میں ہوئے حملے کے دوران 7 پولیس اہلکار اور 27 دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یورپی یونین اور یونان پیر کے روز سے تارکین وطن کو یونانی جزیرے سے ترکی بھیجنا شروع کر دیں گے۔ ملک بدری کا یہ منصوبہ جس میں شامی پناہ گزین بھی شامل ہیں اس معاہدے کا حصہ ہے جو دو ہفتے قبل ترک حکومت اور یورپی یونین کے درمیان طے پایا تھا. یہ معاہدہ یورپ کے تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کی غرض سے طے پایا تھا، لیکن انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں اور یورپ کے بائیں بازو کے گروپوں نے معاہدے کے خلاف احتجاج کیا ہے. یورپی کونسل ان تارکین کو ترکی بھیجنا شروع کرے گی جو نئے ہیں، جن کا اندراج نہیں ہے اور جن کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. سمجھوتے کے تحت ترکی کو مزید $3 ارب کی امداد دی جائے گی. ترک شہریوں کے لیے ویزے کی شرائط نرم کی جائیں گی. ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت کے لیے نئے مواقع دیے جائیں گے. بیلجیم میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نومبر میں پیرس کے دہشت گرد حملوں میں ملوث مشتبہ شخص کو فرانس کے حوالے کیا جا سکتا ہے. فرانس کے وزیر انصاف نے جمعرات کو کہا کہ وہ صالح عبدالسلام کو 10 روز میں پیرس بھیجنے کی توقع کرتے ہیں. عبدالسلام کے وکیل سیڈرک موئس نے کہا کہ ان کے موکل نے فرانس کے حوالے کیے جانے پر اتفاق کیا ہے. عبدالسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ فرانس کے حکام سے تعاون کرنا چاہتا ہے. تاہم اس کے ایک اور وکیل نے 18 مارچ کو اس کی گرفتاری کے بعد کہا تھا کہ عبدالسلام فرانس کے حوالے کیے جانے کے خلاف مزاحمت کرے گا. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے اپنا ارادہ کیوں تبدیل کیا ہے. عبدالسلام پر الزام ہے کہ اس نے پیرس میں 13 نومبر کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد کی، جن میں متعدد مقامات پر 130 افراد ہلاک ہو گئے. مبین طور پر اس نے خود کش بمباروں کے لیے کمرے کرائے پر حاصل کیے اور دھماکہ خیز مواد خریدا. ایک فرانسیسی استغاثہ عہدیدار نے کہا کہ عبدالسلام فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر خود کو دھماکے سے اڑانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. لبنان کی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں سن 2007 میں شمالی لبنان میں واقع ایک فلسطینی کیمپ نہر البارد تباہ ہو گیا تھا. اس کیمپ میں 30,000 افراد مقیم تھے. کیمپ کی دوبارہ تعمیر کے لیے $345 ملین کا منصوبہ تیار ہوا، لیکن ابھی کام آدھا ہی مکمل ہوا ہے کہ فنڈز کے بحران سے خطرہ پیدا ہوا کہ بے گھر ہونے والے افراد واپس نہیں ہو سکیں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد $200 ملین فنڈز کی اپیل کی ہے. نہر البارد سے جان اوینز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
یہ وہ کمیونٹی ہے جو تشدد کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ابھر کر سامنے آئی ہے. یہ فلسطینی پناہ گزینوں کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کی ایک علامت ہے. شمالی لبنان میں فلسطینی کیمپ نہر البرید کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششیں بحران کے دہانے پر ہیں. اس کیمپ میں ابھی تک 2007 کے جان لیوا زخموں کی یاد تازہ ہے، جب اسلامی جنگجوؤں اور لبنانی فوج کے درمیان جنگ کی وجہ سے کیمپ کے 30,000 مکین بے گھر ہو گئے. جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے سینکڑوں لوگوں میں زیادہ تر عام شہری تھے. اس وقت سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے اس کیمپ کے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششیں شروع کر دی، جو کسی زمانے میں تجارت کا ایک کامیاب مرکز تھا. مارکیٹوں کو بحال کر دیا گیا ہے، عمارتیں دوبارہ تعمیر کر دی گئی ہیں، کچھ بے گھر خاندانوں کو دوبارہ گھروں میں آباد کر دیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں کشیدگی سے قبل کا ماحول تھا. ایک رہائشی رمیز الخطیب کہتے ہیں، یقینی طور پر میں مطمئن ہوں، ہم اپنی بلڈنگ میں واپس آ گئے ہیں. میرے والد اور ماں نچلی منزل پر رہتے ہیں اور ہم روزانہ اکٹھے وقت گزارتے ہیں. اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے گزشتہ ہفتے ایک دورے میں اس پروجیکٹ کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ساحلی کیمپ کی تعمیر نو والے جان وید کے مطابق حالیہ کچھ مہینوں میں تعمیر کا کام سست پڑ گیا ہے، کیونکہ $345 ملین کی لاگت والے اس پروجیکٹ کے لیے مزید فنڈز درکار ہیں. سارا خطہ افراتفری کا شکار ہے اور ڈونرز مالی مشکلات سے دو چار ہیں، لیکن اگر اضافی مالی امداد نہ ملی تو 2,200 خاندان بے گھر ہی رہیں گے، لہٰذا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے. جو لوگ عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ آدھے گھر تعمیر ہیں اور 10,000 لوگ ابھی تک بے گھر ہیں. عاطف اسد ابو احمد کہتے ہیں، زندگی بہت مشکل ہے، میرے بچوں کے امتحانات ہونے والے ہیں، لیکن وہ شور اور ہجوم کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، یہاں پر بنیادی ضروریات کی کمی ہے۔ تاہم یہاں کے لوگ ابھی بھی ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں وفاقی تفتیش کار جنوب مشرقی ریاست ورجینیا میں ہونے والی اس مہلک فائرنگ کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں ایک ریاستی پولیس افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ گشتی پولیس کے دو افسران نے گولی چلانے والے شخص کو بعد میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ اس مشتبہ شخص نے ریچمنڈ ورجینیا کے اندرون شہر بس اسٹیشن پر ایک پولیس افسر کو گولی ماری تھی۔ یہ پولیس افسر بس اسٹیشن کے اندر ایک تربیتی مشق کر رہے تھے جب عینی شاہدوں کے مطابق یہ مشتبہ شخص وہاں چلتا ہوا آیا اور گولی چلا دی۔ ورجینیا اسٹیٹ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ اسٹیون فلہرٹ نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے جمعرات کو کہا ہے کہ اگر فلسطینی فوجیوں نے مداخلت نہ کی ہوتی تو اسرائیلیوں کے خلاف جاری تشدد کی لہر سے اس سے زیادہ سنگین نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ صدر محمود عباس نے اسرائیل کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اسکولوں میں جاتی ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے طلبا کے بیگ چیک کرتی ہیں کہ ان میں چاقو تو موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اسکول میں فوجیوں کو 70 فلسطینی لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس سے چاقو ملے، ہم نے ان سے چاقو لے لیے اور ان سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ غلطی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ مارے جائیں یا مر جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں اور دوسرے بھی زندہ رہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بھارت میں امریکہ کے سفیر رچرڈ ورما نے کہا ہے کہ سال بھر سے زیادہ عرصہ پہلے بھارت میں آنے کے بعد سے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رشتوں کی اتھا گہرائی ہے۔ 17 مارچ کو ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے سفیر ورما نے اس جانب توجہ دلائی کہ ہزاروں لوگوں کے انفرادی سفر سے جو دوستی کے نت نئے رنگ بنتے ہیں وہ مدبروں اور کثیر الملکی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں تک محدود نہیں ہے۔ اس کا تعلق انگنت امریکیوں اور بھارتیوں کی روزمرہ کوششوں سے ہے جو اپنائی ہوئی برادریوں میں ان اقدار کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہم دونوں کو عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر دلی میں جیمز تھرسٹن کی کوششوں پر نظر ڈالتا ہوں جو بھارت میں حکومت کے ساتھ اس بات کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ موبائل ٹیلی فون میں بصارت میں خرابی کا شکار لوگوں کے لیے سہولتیں موجود ہوں۔ اور یہاں امریکہ میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے بھارتی امریکی مثلاً پردیپ کالکا جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی تنظیم سرو ٹو یونائٹ کے تحت اس بات کے لیے انتھک محنت کی ہے کہ مایوسی کو امید میں بدل دیا جائے۔ ان کے والد کو وسکانسن میں ایک گردوارے میں نفرت پر مبنی ایک کارروائی کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ امریکی نوجوانوں کو اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ تحمل اور رواداری کی طاقت نسل، مذہب اور قومیتوں سے ماورا ہے۔ سفیر ورما نے اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ 2015 کا سال امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے لحاظ سے بہت اچھا سال تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام شعبوں اور اعداد و شمار کا حوالہ دینا چاہوں گا جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ دو طرفہ تجارت 100 ارب ڈالر سے زیادہ رہی، 135,000 سے زیادہ بھارتی طالب علم امریکہ میں موجود رہے اور 11,00,000 بھارتیوں نے امریکہ کا سفر کیا۔ اسی طرح کی کئی اور مثالیں بھی ہیں۔ تاہم میں بہتر انداز میں دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا اظہار ان اقدامات کی چند مثالوں سے کر سکتا ہوں جو ہم مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ ان اقدامات میں موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیرس میں طے پانے والے تاریخی معاہدے کے بارے میں بھارت اور امریکہ کا تعاون، سمندر کی سیکیورٹی سے متعلق بڑھتا ہوا امریکہ بھارت تعاون، اور بھارت میں ٹی بی کے خاتمے میں مدد کے لیے طبی پیشہ ور افراد اور صحت کے شعبے سے منسلک تحقیق کرنے والے امریکیوں اور بھارتیوں کے درمیان شراکت داری شامل ہے۔ سفیر ورما نے کہا کہ امریکہ اور بھارت مختلف ممالک ہیں اور ہر مسئلے پر ان کا نقطہ نظر یکساں نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ان دور اندیش افراد، دانشوروں اور عام شہریوں کا سفر آگے کی طرف جاری رہے گا جو اپنے ساتھی انسانوں کی خدمت کا ارادہ رکھتے ہیں اور جس سے کرۂ ارض اور نسل انسانی کے مستقبل کی خاطر نہایت خوشائن تعلقات کی بنیاد فراہم ہو سکے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
بیٹ مین ورسز سپر مین، کئی ریکارڈز بنانے میں کامیاب، تفصیلات فکر و فن میں۔
سول لبرٹیز بینگ ٹرامپلڈ آن ان یور سٹی، پیپل لیونگ ان فیئر تھنکس ہی از اباؤٹ دی لا۔
ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کی کشمکش اور ٹکراؤ پر بنی فلم بیٹ مین ورسز سپر مین نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کر کے بہت سے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔
What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed
like clowns. برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بیٹ مین ورسز سپر مین ڈان آف جسٹس نے ریلیز کے پہلے ویکینڈ میں 170 million dollars سے زائد کا بزنس کر کے اوپننگ ویکینڈ کی سب سے زیادہ کمائی کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے۔
Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
یہی نہیں بلکہ یہ فلم مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اور ریلیز کے ابتدائی ویکینڈ میں امریکی باکس آفس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی چھٹی فلم بھی بن گئی ہے۔ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ آئی جی این کا کہنا ہے کہ اس فلم نے ایسٹر ویکینڈ پر سب سے زیادہ کمائی کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے۔
Son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide.
The greatest gladiator match in the history of the world.
فلم میں پہلی بار ہالی ووڈ کے دو سپر ہیروز کو فلم کے شائقین نے آمنے سامنے ایکشن میں دیکھا اور پسند کیا۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے جرائم پیشہ شخص کی ہے جو اپنے فائدے اور سپر مین کو شکست دینے کے جنون میں بیٹ مین کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور دونوں سپر ہیروز کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ گلوبل باکس آفس کی بات کی جائے تو سپر مین ورسز بیٹ مین ڈان آف جسٹس چین اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں 40,000 اسکرینز پر نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ فلم وارنر برادرز کی جانب سے کامک کرداروں پر بنائی جانے والی پہلی فلم ہے۔ آئندہ 5 برسوں میں وارنر برادرز کامک کرداروں پر مشتمل مزید 9 فلمیں نمائش کے لیے پیش کرے گا۔
What have you done?
یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ ریلیز سے قبل اس فلم کو ناقدین کی شدید تنقید کا سامنا تھا اور بہت سے تجزیہ کاروں نے دو سپر ہیروز کے ایک ساتھ جلوہ گر ہونے کو ناکام تجربہ قرار دیا تھا۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمکر۔ امریکہ میں ہر سال
30,000 سے زیادہ افراد بندوق یا پستول کی گولیوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ان میں قتل اور خودکشیاں دونوں شامل ہیں اور اس تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. رائفلوں اور پستولوں سے ہونے والی ہلاکتوں کی جانب توجہ دلانے کی کوشش میں تمام مذہبی عقیدوں سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیاں اپنے اپنے طریقوں سے کوششیں کر رہی ہیں. ان میں سے اکثر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے اور انہیں مختلف طریقوں سے اس سنگینی کا احساس دلایا جائے. 3 سالہ نیجا بیب اپنے ایک رشتے دار کے ہاں تھی جب ایک گولی گھر کے اندر آ کر اسے لگی جس سے وہ ہلاک ہو گئی. ٹیلر جانسن 25 برس کی عمر میں اس وقت ہلاک ہو گیا جب ایک شاپنگ مال پر شوٹنگ کے دوران اسے ایک گولی آ کر لگی. روتھین لوٹیڈو کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب ایک اجنبی نے اس کے دروازے پر دستک دی. اس میوزک ٹیچر کی عمر 69 برس تھی. یہ سب ان 155 افراد میں شامل ہیں جو گولیوں کا نشانہ بنے. حال ہی میں واشنگٹن کے مضافات میں واقع ایک چرچ میں ان ہلاکتوں کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا. ایک خاتون ڈائر کہتی ہیں,
Now is the time to end the senseless killing of people like Jabari Field.
اب وقت آ گیا ہے کہ جباری فیلڈ جیسے لوگوں کی طرح بے حس ہلاکتوں کو روکا جائے.
We are all children of God. We speak the calling to speak is often of now is the time to rid our streets.
اس تقریب میں ٹی شرٹس کی نمائش کی گئی ہے. ہر ٹی شرٹ پر ہلاک ہونے والوں کے نام, عمر اور ہلاکت کی تاریخ لکھی گئی تھی. یہ سب گزشتہ برس واشنگٹن کے علاقے میں بندوق یا پستول کی گولی کا نشانہ بنے. ہلاک ہونے والوں کی عمر 3 سے 73 برس کے درمیان تھی. کیٹی ڈائر کے الفاظ ہیں,
While the display isn't going to fix anything, it does heighten awareness. It gives us an opportunity to start talking about it.
اگرچہ اس نمائش سے کوئی حل سامنے نہیں آئے گا, لیکن اس سے آگہی میں اضافہ ہوگا. یہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم رد عمل اور دفاع کے طریقوں کی بجائے امن قائم کرنے پر مکالموں کا آغاز کریں. ایک مذہبی ادارے ہیڈنگ گاڈز کال نے 2013 میں فلیڈلفیا میں میموریل ٹو دی لاسٹ یا ٹی شرٹ میموریل کا آغاز کیا. اس کا مقصد ان 288 لوگوں کو خراج پیش کرنا تھا جو گزشتہ برس اس علاقے میں گولیوں کا نشانہ بنے. اس وقت سے لے کر اب تک دیگر شہروں میں 50 سے زیادہ مقامات پر چرچوں, یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مساجد کے تعاون سے یہ یادگاریں منعقد کی جا رہی ہیں. واشنگٹن میں ٹی شرٹ میموریل کی چیئرپرسن لیزا ڈیلیٹی کا کہنا ہے,
We have a compelling commandment that tells us we are to love our neighbor. We need to come out of our pews and step up and let people know that
ایک مقدس فرمان ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے سے محبت کرنی چاہیے. ہمیں اپنی عبادت گاہوں سے باہر آ کر اقدام اٹھانا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہمسایوں سے محبت نہیں ہے. گن کے ذریعے ہونے والی ہلاکتوں کی اس نمائش نے بہت سو کو ہلا کر رکھ دیا. کمیونٹی کے ایک رکن گیل برنافورڈ کے الفاظ ہیں,
I'm asking myself, when is enough enough? You know, how much do we have to bear before something changes?
میں خود سے پوچھ رہی ہوں کہ اب بہت ہو چکا. کسی بھی طرح کی تبدیلی آنے سے قبل ہمیں کتنا کچھ برداشت کرنا ہوگا. یہاں پر شرٹس کی ان نمائش کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی لوگ ہیں اور اس طرح کے ہزاروں اور بھی ہیں. چرچ کے رکن ویلیم کارٹرائٹ کہتے ہیں,
Since I'm a Virginian and I know Virginia is part of the problem with its very lack gun laws.
میرا تعلق ورجینیا سے ہے اور میں جانتا ہوں کہ ورجینیا بھی آتشی اسلحہ خریدنے کے قوانین کے مسئلے سے دوچار ہے. یہاں پر گن پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے مسودے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے. منتظمین کو امید ہے کہ یہ میموریل ملک بھر میں ابھر کر سامنے آئے گی اور گن وائلنس کو روکنے کے لیے کسی قرارداد کا سبب بنے گی. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں بہجت چلانی, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر آڈیس ریگس. اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.